السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیا حال ہے سب کا؟
الحمدللہ.
ویکینڈ کیسے گزرا؟
الحمدللہ.
کچھ قرآن کا حصہ بھی رہا یا صرف آرام کا ہی رہا؟ الحمدللہ. جو چھٹی والے دن قرآن پڑھنے لگے نا, سمجھے قرآن اس کے دل میں اترنے لگا ہے. جب ہمیں کوئی کہنے والا نہ ہو, کوئی بتانے والا نہ ہو, کوئی پڑھانے والا نہ ہو, اور ہم خود سے اس چیز کو اٹھا لیں, تو سمجھے کہ پھر ہمیں اس چیز سے محبت ہو گئی. کیونکہ جب تک کسی کے کہنے پہ کوئی کام کیا جائے نا, تو وہ تو پھر بیگاری کاٹی جاتی. جی,
ذہنی دباؤ کو دور کرنے کا علاج پتا چلا جو کہ تسبیح, شکر گزاری اور سجدے میں ہے.
ذہنی دباؤ دور کرنے کا قرآنی علاج پتا چلا کہ جو تسبیح اور سجدے میں ہے. اگر ہم واقعی یقین کر لیں نا اس پر, تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے آپ ریلیکس ہیں. آج میں نے اپنے چینل پر ایک پوسٹ ڈالی ہے تسبیح ہی کے حوالے سے, کسی نے اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا ہے, آپ اس کو پڑھ لیجئے. بہت ہی موٹیویشنل ایکسپیرینس ہے ان کا. پتہ نہیں آپ لوگ چینل پہ ہیں بھی یا نہیں. میرے نام کا جو چینل ہے اس پہ میں آپ ہی لوگوں کے ریفلیکشنز پوسٹ کرتی ہوں, جو لوگوں کے اچھے اچھے تجربات ہوتے ہیں یا ان کے ذہنی سوچ کا نچوڑ ہوتا ہے جو وہ سیکھتے ہیں اور اس کے بعد ریفلیکٹ کرتے ہیں, یہ انکریجمنٹ کے لیے, تاکہ ایک دوسرے سے بھی آپ سیکھیں. کیونکہ کلاس میں تو اتنا وقت نہیں ہوتا کہ سب کے ریفلیکشنز لیے جا سکے, تو یہ ایک دوسرے سے سیکھنے کا بہترین موقع ہے. تو تحریریں ہوتی ہیں, میں آڈیو نہیں پوسٹ کرتی, تحریریں ہوتی ہیں, تحریر ایک منٹ میں پڑھی جاتی.
ایک جو بہت زیادہ غور و فکر کرنے کا مجھے موقع ملا اوور دا ویکینڈ, میں نے دوبارہ بھی سنا اس آیت کو جا کے, جس میں حضرت لوط علیہ السلام کو نکلنے کا حکم دیا تھا, اور پھر ساتھ میں یہ فرمایا ولا یلتفت منکم احد وامضوا حیث تؤمرون. میں یہ سوچتی کہ کبھی کبھی انسان ہجرت کر لیتا ہے, وہاں سے چلا جاتا ہے, لیکن اس کی جو اندر ریگریٹ ہوتا ہے یا جو اس کا دل ہوتا ہے نا, وہ وہیں پہ رہ جاتا ہے. تو ہمیں کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے خالی جسم کے ساتھ نہیں بلکہ جذبات کے ساتھ, نفسیاتی طور پر بھی ادخلوا فی السلم کافہ. ودی آیت مجھے یاد آ رہی تھی کہ ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم پھر اپنے اگلے کام پہ فوکس کر سکیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا کرنے کے لیے.
بہت اہم نقطہ ہے کہ ہم اپنے تکلیف دہ پاسٹ کو ڈیٹیچ کر لیں اپنے سے, بس پھینک دیں اسے. اور میں ذہنی طور پہ کیا کرتی ہوں, جو چیز کوئی مجھے ایسی تکلیف دے جو خواہ مخواہ دماغ میں دو چار دفعہ آ جائے, تو ایک گڑھا کھودتی ہوں امیجنری, اس کو لپیٹتی ہوں کسی چیز میں, اس گڑھے میں پھینکتی ہوں, اوپر سے مٹی ڈال دیتی ہوں, ختم, دفن, اب مجھے نہیں یاد آنا واپس. ٹھیک ہے, تو یہ خوش رہنے کا راز ہے. اور انسان اگر پرسکون نہ رہے, خوش نہ رہے, تو قرآن پڑھانے کا مزہ ہی نہیں آتا, پھر وہ دل سے نہیں نکلتا, کیونکہ دل میں آپ نے اور چیزوں کو جگہ دے دی. تو علم سیکھنے اور سکھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ علم کا برتن صاف ہو. ٹھیک ہے, علم کا برتن صاف ہو. علم کا برتن کیا چیز ہے؟ دل ہے نا. تو اگر دل صاف نہیں ہوگا تو جو علم آپ اس میں ڈالیں وہ اس کے ساتھ وہ بھی گدلا ہو جائے گا, جو آپ دیں گے وہ بھی پورے یقین کے ساتھ نہیں دے سکیں گے. تو اپنے تکلیف دے برے پاسٹ کو, چاہے وہ ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں, چاہے کسی نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم کر دیا, اس کو ڈیٹیچ کرے اپنے سے اور آگے دیکھیں, فیوچر کو دیکھیں, برائٹ فیوچر. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں کہ سورج طلوع ہوتے وقت ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے اور غروب ہوتے وقت کیا ہوتی ہے. غروب ہوتے وقت کیا ہوتی ہے, کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ اداسی کی, ہے نا. اور جب طلوع ہوتا ہے تو خوشی کی. تو سورج کا طلوع ہونا نیا مستقبل ہوتا ہے, اور غروب ہونا وہ ہمارا پاسٹ ہو رہا ہوتا ہے, اس کو جانے دیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله ذي القوة القادرة والحكمة الباهرة، لا ينفذ الا امره ولا يمضي الا قدره، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ایسی قوت کا مالک ہے جس پر اسے پوری قدرت حاصل ہے، اور ایسی حکمت جو ظاہر ہے، نہیں اس کا کوئی حکم نافذ ہوتا مگر یہ کہ جسے وہ جاری کر دے، اور نہیں وہ تکلیف دیتا مگر جو اس کی تقدیر میں ہو. پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو حکمت اور دانائی سے بھرپور ہے. جو شخص حکمت حاصل کرنا چاہتا ہے، دانا ہونا چاہتا ہے، زندگی کے فیصلے بہترین طریقے سے کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لے. کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قرآن کو لازم پکڑ لو، کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سر چشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سے سب سے نئی کتاب ہے. اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے، اے محمد، میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی. نابینا آنکھوں یعنی جو دیکھتے نہیں، یعنی دل کی آنکھیں نہیں کھلی جن کی، بہرے کانوں جو حق کی بات نہیں سنتے، اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی. تو یہ کتاب انسان کی ساری غفلت کو، سستی کو، ہر نیگیٹو فیلنگ کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، اور اسے ایک بہترین سمجھدار انسان بنا دیتی. حقیقی میچورٹی آپ کو قرآن پڑھ کر ہی حاصل ہوتی ہے.
قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 45 سے. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. کیا پھر جنہوں نے بری چالیں چلی وہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے، یا ان پر وہاں سے عذاب آ جائے جہاں سے انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو، وہ سوچ بھی نہ سکتے ہوں. عام طور پر مکر کرنے والے، سازشیں کرنے والے لوگ اپنی چالاکیوں پہ بڑا ناز کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی موت اور اپنے زوال کو بھول جاتے ہیں. انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بری چیزیں صرف دوسروں کے ساتھ ہوتی ہیں. میں کسی کے ساتھ برا کروں گا تو بس اسی کو ہی نقصان پہنچے گا، مجھے کچھ نہیں ہونے والا، اور یہ اس کا اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوتا ہے. تو مکر کرنے والے، سازشی ذہن اپنی چالاکیوں پر بڑا ناز کرتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے برا سوچتے ہیں، بری پلاٹنگ کرتے ہیں، اور اس سے ان کا اپنا ذہن مسلسل تناؤ میں رہتا ہے. لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں دیر اینڈ دین، رائٹ ناؤ انہیں سزا مل رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بری چالیں چلنے والے اس سے کیوں بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر کسی وقت بھی اللہ کا ایسا فیصلہ آ سکتا ہے کہ جو انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر کے رکھ دے. انسان جب چھپ کر گناہ کرتا ہے نا، تو اللہ کی پکڑ بھی چپکے سے آ جاتی ہے، پھر خفیہ طریقے سے. اور جہاں تک زمین میں اچانک دھنسنا ہے، لینڈ سبسائیڈنس جو ہوتی ہے، تو یہ ایک معلوم حقیقت ہے. اگر آپ کسی وقت اس کے کلپس دیکھیں تو آپ کا دل ہول جائے. ایک دفعہ مجھے کسی نے بھیج دی لینڈ سلائڈنگ کی کلپس، اور جس میں زمین دھنس رہی ہے، نیچے گاڑیاں تیز رفتاری سے جا رہی ہیں، اور انہیں نہیں پتا کہ آگے، یعنی کہ خصف ہو چکا. خصف کہتے ہیں زمین میں دھنسنے کا عمل، جس میں زمین کھل جاتی اور ہر چیز بیچ میں ڈوبتی جاتی. تو وہ ایک کے بعد ایک گاڑی گرے جا رہی، گرے جا رہی، گرے جا رہی ہے، اور جب وہ قریب پہنچتے ہیں تو سپیڈ کنٹرول ہی نہیں ہوتی اور بیچ میں جا پڑتے ہیں. اور ایسا زمین کے کئی حصوں میں ہو جاتا ہے، اور اچانک ہو جاتا ہے جب زمین کے کچھ حصوں کے اندر خلا پیدا ہو جاتا ہے، اندر ہی اندر کچھ ایسی گیسز پیدا ہو جاتی ہیں کہ زمین ہولو ہو جاتی ہے، یا زیر زمین تہوں کی ساخت بگڑ جاتی ہے. تو قرآن مجید نے 1400 سال پہلے اس جغرافیائی خطرے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس زمین پر تم اکڑ کے چلتے ہو وہی تمہارا قبرستان بن سکتی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ آپ روز یہاں آتے ہوئے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، روز ہی دل میں کوئی بس کچھ ہوتا ہے جب نظر پڑتی ہے، لیکن میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اتنے سارے لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے گزرتے ہیں. ہو سکتا ہے ان قبرستانوں میں آپ کے بھی کوئی عزیز پیاروں یا کوئی جاننے والوں میں سے ہو، اور یہ ہر مسلمان مردے کا حق ہوتا ہے ہم پر کہ ہم اس کے لیے بخشش کی دعا کریں. تو دعا نہ بھولا کریں، کچھ دیر نہیں لگتی، گزرتے گزرتے آپ ثواب کما سکتے ہیں. کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور کہیں دفن ہو چکے ہوں تو ہمارے لیے بھی کوئی پاس سے گزرتا ہوا دعا کر جائے، معلوم نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے اور قبروں کے اندر مزید چین آ جائے. تو بہرحال انسان کو سوچنا چاہیے کہ جس زمین پہ وہ اکڑ رہا ہے نا، چالیں چل رہا ہے، وہی زمین اس کو سمیٹے گی، اسی سے اٹھا ہے اسی میں جائے گا. غرور اور تکبر کس لیے؟ اور یہ چار دن کی زندگی میں دوسروں سے دشمنی پالنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کائنات اس طریقے پر نہیں بنائی کہ یہاں پر ظلم اور مکر چل سکے. یہ چند دن کے لیے جو مہلت ملی ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے، لیکن عموماً ہوتا یہی ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڑا کھودتا ہے وہ خود اس کے اوپر گرتا ہے. اور اللہ کی اگر فوری پکڑ نہیں آتی چالیں چلنے والے کو تو یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے، کامیابی نہیں ہے اس کی. اور مکر اور فریب سے جیتنا اور دنیا میں کامیابیاں حاصل کرنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، دنیا میں بھی، اور اگر دنیا میں نہیں تو آگے تو ہے ہی. او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا وہ ان کے چلتے پھرتے انہیں پکڑ لے تو یہ اللہ کو ہرگز عاجز کرنے والے نہیں. او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم، یا وہ انہیں خوف کی حالت میں پکڑ لے لیکن تمہارا رب یقیناً بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. بات یہ ہے کہ جب انسان بہت ایکٹیو ہوتا ہے نا، صحت مند ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، متحرک ہوتا ہے، تو خود کو ناقابل تسخیر سمجھنے لگتا ہے کہ کوئی مجھے کنٹرول نہیں کر سکتا، اور اس کے پاس مرنے یا زوال کے لیے وقت نہیں ہے. تو انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ پکڑ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، جب تم زندگی کے کلائمیکس پہ ہو، عروج پر ہو. او یا خودہم فی تقلب، تقلب ہوتا ہے ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. تو ایسے میں آپ دیکھیں نا کہ آن گو جو انسان ہوتا ہے نا، اس کے پاس مرنے کے لیے نہ سوچنے کا وقت ہوتا ہے نہ مرنے کے لیے وقت ہوتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ موت تو کسی چیز کو نہیں دیکھتی کہ تم کس پروجیکٹ میں لگے ہوئے ہو، وہ تو اچانک آ جاتی ہے. اور یا پھر یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کسی خوف کی حالت میں ہوتا ہے، الا تخوف، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت بھی انسان کے اوپر دہشت طاری کر کے اسے ذہنی کرب اور جسمانی سزا دے سکتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان نے جتنی بھی ترقی کر لی ہے نا، لیکن وہ قدرتی آفات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ موت کے آگے کچھ کر سکتا ہے، نہ نیچرل ڈیزاسٹرز کے آگے کچھ کر سکتا ہے. انسان نے کتنی بھی تیز رفتاری سے ترقی کی ہے، ٹیکنالوجی کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہے، لیکن موت ہو یا گریویٹیشنل پل ہو یا قدرتی آفات ہو، ان سب سے انسان بھاگ نہیں سکتا، اس سے اوپر نہیں اپنے آپ کو اٹھا سکتا. وہ اسی کائنات کے اندر، اسی زمین کے اوپر قید ہے، اس سے باہر نہیں بھاگ سکتا، وہ اللہ کی حدود سے باہر نہیں بھاگ سکتا. بہت سی قومیں اس وقت تباہ ہوئیں جب وہ اپنی معاشی ترقی کے عروج پر تھیں، جب انہوں نے بہت بڑی بڑی تعمیرات کر لی تھیں اور وہ سمجھتی تھی کہ اب کوئی دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کہ اچانک اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور ان کا نام و نشان مٹ گیا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اتنی سخت بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رؤوف اور رحیم یہاں فرمایا. دو صفات پہ غور کریں کہ اتنی وارننگ اور اس کے بعد فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ. ان وارننگز کا مقصد انسانوں کو خوف زیادہ کرنا نہیں ہے کہ وہ ڈر جائیں بس، ہائے کوئی مصیبت آ جائے گی، زمین پھٹ جائے گی، کہیں میں نہ گر جاؤں، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شفقت کی وجہ سے، رأفت کہتے ہیں باپ کی شفقت کو، وہ پہلے سے خبردار کر رہا ہے تاکہ انسان سنبھل جائے. جیسے ایک شفیق باپ ہوتا ہے نا، تو بچے کو آگ میں گرنے سے بچانے کے لیے اس کو کبھی ڈانٹ بھی دیتا ہے. سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کتنی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے بڑے کارنامے ہم کیوں نہ انجام دے رہے ہوں، لیکن موت کی یاد نہ بھولیں، اللہ کو یاد کرنے سے غافل نہ ہوں، اللہ کی پکڑ سے ڈریں لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ وہ رؤوف الرحیم ہے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، تم کسی بھی وقت واپس پلٹ سکتے ہو. اور پھر یہ کہ اپنی کامیابیوں پر فخر نہ کریں، وہ انہیں ایک دم روکنے پر بھی قادر ہے. اور وہ موت بڑی ہی دردناک موت ہوتی ہے جب انسان زندگی کے کاموں میں بری طرح مصروف ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے پاس ایک منٹ کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے, اور پھر اچانک موت آ جاتی اور جو کر رہا تھا سب درے کا درا رہ جاتا. وہ کوئی وصیت بھی نہیں کر سکتا, وہ کسی چیز کے بارے میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتا. کتنی حادثاتی موتیں روز اخباروں میں خبریں پڑھتے رہتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں پوری تیاری کے ساتھ کسی خاص جگہ جانے کے لیے اور موت پہنچنے نہیں دیتی. تو مقصد کیا ہے ان باتوں کا؟ ڈرانا مقصد نہیں ہے, مقصد ہے الرٹ کرنا کہ ہم ہوش مندی کے ساتھ جئیں اور آگے کی تیاری رکھتے ہوئے جئیں. اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء, کیا وہ اللہ کی پیدا کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کی طرف نہیں دیکھتے؟ کوئی بھی چیز, اینی آبجیکٹ, کہ اس کا سایہ اللہ ہی کی طرف سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتا ہے, اس حال میں کہ وہ سب عاجزی کرنے والے ہیں. یعنی ہر چیز اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے, اور سایوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں, اور تمام جاندار اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں. وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابہ, اور تمام جاندار اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں, اور فرشتے بھی. والملائکہ وہم لا یستکبرون, اور وہ تکبر نہیں کرتے, عاجزی اختیار کرتے ہیں. وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر ہے, اور جو حکم وہ دیے جاتے ہیں اسے بجا لاتے ہیں. ساری کائنات اللہ کی تابع دار ہے, لیکن انسان جس کو فری ول دی گئی وہ اپنی مرضی سے اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے. تو جب کائنات کی ہر چیز اللہ کے آگے عاجز ہے, جھکی ہوئی ہے, تو انسان کیوں تکبر کرتا ہے؟ اگر سائے بھی اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور پھر ملائکہ بھی اللہ کے آگے جھکتے ہیں, آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے آگے جھکتی ہے, اور پھر فرشتوں کا خاص ذکر اس لیے بھی کیا گیا کہ وہ ذرا بھی تکبر نہیں کرتے, حالانکہ انہوں نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں, اس کی عظمت و جلال سے لرزتے ہیں, اور وہی کرتے ہیں جو حکم ملتا ہے. ان کے ہاں نافرمانی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. تو ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ کہ اللہ کا حکم ملتے ہی بغیر کوئی بحث کیے اس پر عمل کر لیں. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے آیت سجدہ آ گئی ہے نا. بات یہ ہے کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو کائنات کے پورے نظام کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتا, ان سنک ہو جاتا ہے. ساری کائنات سجدہ کر رہی ہے, مجھے بھی کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے آگے جھک جانا چاہیے, اسی میں میری بلندی ہے. بندے کی بلندی جھکنے میں, اکڑ میں نہیں ہے.
أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون
وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين, اور اللہ نے فرما دیا کہ تم دو معبود نہ بناؤ, بے شک معبود تو صرف وہ اکیلا ہی ہے, بس تم مجھ ہی سے ڈرو, اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی اطاعت لازم ہے, کیا پھر تم اللہ کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ کائنات کا نظام خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کو چلانے والی ذات ایک ہی ہے, اور پچھلی آیات میں کائنات کی ہر چیز کے سجدہ کرنے کا ذکر تھا, اور اب اسی بنیاد پر اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا جا رہا ہے. اور یہاں شرک کی ایک خاص قسم ڈوئلزم کی نفی فرمائی گئی ہے. قدیم زمانے میں بعض مذاہب جیسے زوراسٹرینز جو تھے یا مجوسی جو تھے وہ دو خداؤں کے قائل تھے، ایک خیر کا اور دوسرا شر کا، ایک یزنا اور دوسرا اہرمن. تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی بھی نفی کر دی، ثلاثہ کی بھی کر دی، اثنین کی بھی کر دی. تو کائنات کا مربوط اور منظم نظام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کا چلانے والا صرف ایک ہے. اگر دو معبود ہوتے تو ان میں تصادم ہوتا، لڑائی جھگڑا ہوتا، جیسے میاں بیوی میں کانفلکٹ ہوتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور مخلوق سے ڈرنا یہ توحید میں خلل کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ فَإِيَّا يَفَرْهَبُونَ. اور پھر یہ کہ جب ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے تو پھر ڈرنا بھی اسی سے چاہیے اور امیدیں بھی اسی سے ہونی چاہیے. جب زمین و آسمان کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے تو پریشانیوں میں غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا بیکار ہے، فائدہ ہی نہیں. اور یہاں پر لفظ جو واسبہ استعمال ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے مستقل طور پر کائنات کی ہر چیز مسلسل اللہ کی اطاعت میں ہے. لہذا انسان کو بھی اپنی زندگی اسی ترتیب میں لانی چاہیے کہ کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہو. بندگی صرف مشکل وقت کے لیے نہیں ہوتی کہ زندگی میں تکلیف آئے تو آپ نمازیں شروع کر دیں، یا صرف جمعے کے دن کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اطاعت ہر وقت کی ہے. ہر لمحہ کانشس رہنا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا کام نہ ہو. اور ویسے بھی آپ دیکھیں جو توحید ہے نا، ایک اللہ کے ساتھ اور اس کی مرضی کے مطابق چلنا، یہ انسان کو بکھرنے سے بچا لیتی ہے، اور اسی سے پھر انسان کے اندر فوکس آتا ہے اور ذہنی اور روحانی سکون بھی ملتا ہے اس کو کہ میں صرف ایک اللہ کا بندہ ہوں. وہ راضی ہو گیا تو سب ٹھیک ہے. اور جو صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتا نا، پھر وہ ہر ایک کی رضا کے لیے دوڑے پھرتے ہیں جبکہ کوئی اور ان سے راضی ہوتا ہی نہیں. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے کوئی بھی نعمت سوچے، اور تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے بس وہ اللہ ہی کی طرف سے، وہ اللہ نے دی ہے. پھر شکر کس کا ادا کر رہے ہیں؟ اللہ کا. اور طریقہ کیا ہے اس کا؟ اس کی اطاعت کی جائے، اس کے آگے جھکا جائے. جو نماز نہیں پڑھتا نا وہ ناشکرا انسان ہے، وہ شکر نہیں ادا کرتا. اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے، سوج جاتے تھے. تو آپ سے کہا گیا کہ آپ کیوں اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالتے ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو آپ تو عبادت کرتے تھے شکر ادا کرنے کے لیے. تو جو شکر ادا کرنا چاہتا ہے نا، وہ اللہ کا عبادت گزار بندہ ہوتا ہے. اور عبادت کا سب سے پہلا مظہر نماز ہوتی ہے، اور نماز کا شوق، نماز کی محبت، دل لگا کے نماز پڑھنا، نماز کا انتظار کرنا، نماز کی فکر کرنا، ٹال مٹول نہیں کرنا، تاخیر نہیں کرنا، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو یا کوئی رخصت ہو. جیسے مسافر ہوتا ہے تو وہ تھوڑا آگے پیچھے کر سکتا ہے ضرورت کے مطابق، کبھی وہ چلنے سے پہلے اگلی نماز جمع کر لیتا ہے زور کے ساتھ اثر، اور کبھی وہ عشاء کے ساتھ مغرب منزل پر پہنچ کر، لیکن باقی نمازیں وقت پر. تو تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے بس وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن آتی اسباب کے ذریعے. پھل آسمان سے نہیں گرتے، آم کہاں لگتے ہیں؟ اللہ چاہتا تو بارش کی طرح آموں کے موسم میں آم بھی گرا دیتا سب پہ، پھر کیا ہوتا؟ سوچئے ذرا، آموں کے گرنے سے خوش ہونے کی بجائے آپ پریشان رہتے کہ کہیں میرے سر پہ نہ گرے. کہ بارش ہوتی ہے تو اندر گھس کے بیٹھ جاتے ہیں، آم گنے تو کوئی اندر بیٹھ سکتا؟ کوئی بھی اندر نہیں بیٹھے گا، کیونکہ اندر بیٹھ گئے تو کوئی اور سمیٹ کے لے جائے گا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر نعمت اللہ نے دی ہے، اسباب کے پردے میں آتی ہے، اللہ ہی دلوں میں ڈالتا ہے. جب آپ کے ماں باپ آپ کو کھلاتے ہیں یا کوئی اور آپ پر مہربانی کرتا ہے تو یہ اللہ دل میں ڈالتا ہے. تو ہمیں انسانوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے. ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجارون، اور پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو، سب کو بھول کے اللہ ہی کو یاد کرتے ہو. پھر جب وہ تم سے تکلیف ہٹا دیتا ہے تو یکا یک تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ یہ نعمت اللہ نے دی تھی. تاکہ یہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دیا ہے. یہ ہے ناشکری. فائدہ اللہ نے پہنچایا اور شکر کسی اور کا ادا ہو رہا ہے. سو تم فائدے اٹھا لو، مزے کر لو اللہ کی نعمتوں سے، پس ان قریب تم جان لو گے. یہ انسان کی ایک بڑی کمزوری ہے کہ مصیبت کے وقت تو صرف اللہ کو پکارتا ہے، لیکن مصیبت ٹلنے پر، سکون ملنے پر دوبارہ شرک اور کفر کی راہ اختیار کر لیتا ہے، ناشکری اختیار کر لیتا ہے. اگر وہ یاد رکھے کہ اس کو ملنے والی ہر نعمت، حتیٰ کہ یہ سانس کا لینا بھی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اللہ ہی کا شکر گزار ہو. اور پھر یہ بھی آپ دیکھیں گے جب دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب کوئی بت، کوئی پیر، کوئی مجھے نہیں بچا سکتا. اور پھر اس کے جو لاشعور میں اللہ تعالیٰ کا ایک تصور ہے، نقش ہے ایک بات اندر، تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. لیکن پھر اس کی ناشکری کیا، ناقدری کیا، کہ انسان مشکل دور ہوتے ہی اسی کو بھول جاتا ہے، وہ توحید کو بھول جاتا ہے، اور پھر غیر اللہ کو پکارنے لگتا ہے، اس کو کریڈٹ دینے لگتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی غلط رویہ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتمتعو، فائدے اٹھا لو، مزے کر لو، تمہیں جلدی پتہ چل جائے گا کہ تمہیں کرنا کیا چاہیے تھا اور تم کیا کرتے رہے ہو. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق صرف ایمرجنسی کے وقت نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی سخت مشکل آ گئی تو پھر دعائیں مانگنی شروع کر دیں. عام حالات میں بھی اس کو خوشی میں بھی یاد رکھیں، اور نعمتیں ملنے پر خاص اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اور الحمدللہ شعوری طور پر کہنا سیکھیں. آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر امی نے آپ کو کھانا کھلایا اور آپ کھڑے ہو کے دیوار سے کہیں کہ آپ کا شکریہ، کیا خیال ہے؟ کوئی عقل مند انسان ایسے کر سکتا؟ لیکن یہی عقل مند پڑھے لکھے انسان بھی کر رہے ہیں کہ دیتا اللہ اور جا کے بت کے سامنے شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کے چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال انسان کی اگر فطرت سلیم ہونا، تو فطرتاً انسان اس شخص سے محبت کرتا ہے جس نے اس پر کوئی احسان کیا ہو، اور ہر احسان جو بندے تک پہنچتا ہے وہ دراصل اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو ایسے میں انسان اللہ کا شکر گزار سب سے پہلے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں یہ سب کچھ مجھے اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، میری ڈگری کی وجہ سے ملا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے فضل ہی سے ملا ہے. علم، ڈگری، وہ وسیلہ بنی ہے، فضل اللہ کا ہے. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ. اور جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے یہ ان بتوں کے لیے ایک حصہ مقرر کرتے ہیں. یہ ہے ناشکری، جنہیں یہ جانتے بھی نہیں. اللہ کی قسم تم ضرور ہی سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تم گھڑا کرتے تھے. یہاں مشرکین کی ایک عجیب رسم کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے کھیتی اور مویشیوں میں سے ایک حصہ ان بتوں کے نام کر دیتے جو نہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ کسی نفع نقصان کے مالک ہوتے. اور اللہ کا دیا ہوا رزق غریبوں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کی بجائے پتھر کے بتوں اور ان کے مجاوروں کی نظر کرتے. یہ اصل میں ایک معاشی اور اخلاقی جرم تھا. اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن دین کے نام پر من گھڑت رسمیں ایجاد کرنا، اور خاص طور پر جن کے اندر شرک ہو، یہ بہت ہی بڑا کبیرہ گناہ ہے. جب کوئی شخص قرآن و سنت سے رہنمائی نہیں لیتا تو پھر اس کی جو عقل ہے نا، وہ خراب ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ کی سورس آف ہدایہ، سورس آف نالج قرآن و سنت نہیں، کوئی اور چیز ہے، تو پھر آپ کی عقل سمجھ میں بگاڑ آئے گا، اور اس بگاڑ کی وجہ سے آپ چیزوں کو اور طرح دیکھیں گے، اور آپ کو بعض اوقات قرآن سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ یہ کہا کیوں گیا. اور ایسے میں پھر انسان بعض اوقات ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ جو عقل سلیم کے بھی خلاف ہوتی ہیں. تو جو کچھ اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی کا حق ہے کہ اسی کے نام پر دیا جائے، نہ کہ کسی اور بت یا کسی اور کے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ. اور یہ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، پاک ہے وہ، اور اپنے لیے وہ جس کی یہ خواہش رکھتے ہیں. وہ کیا؟ بیٹے. اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہ غم کے گھونٹ پی رہا ہوتا ہے اس برائی کی وجہ سے جس کی یہ خبر دیا گیا. اپنی قوم سے چھپتا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھ لے یا اسے مٹی میں دبا دے. خبردار، کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں. یہ مشرکین عرب کا تضاد بتایا جا رہا ہے کہ بیٹیاں اللہ کی طرف منسوب کرتے اور بیٹے اپنے لیے پسند کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو کسی سہارے یا وارث کی ضرورت نہیں. سبحانہ، اللہ نے فوراً اپنی پاکیزگی بیان کی کہ اسے نہ بیٹیاں چاہیے نہ بیٹے چاہیے. عرب بیٹی کو اپنے لیے باعث شرم سمجھتے، اور پھر یہ کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے بڑی بےغیرتی کی بات ہے کہ ہمارا کوئی داماد ہو، داماد کے رشتے کو پسند نہیں کرتے تھے، تو اس لیے بیٹی کو ہی پسند نہیں کرتے کہ اپنی بیٹی کسی کو دے دیں۔ تو بہرحال یہ ان کا اپنا دماغی خلل تھا ایک فطرت کے خلاف، اور وہ معاشرہ لٹرلی جاہل معاشرہ ہوتا ہے جہاں عورت کی کوئی قدر نہیں۔ تو اسلام نے آ کر اس نظریے کو جڑ سے اکھاڑا، اور ان لوگوں کی مذمت کی جو بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتے ہیں، اور یہاں پر ذلہ وجہ مسودن، منہ ہی کالا ہو جاتا ہے اس کا تو جب اس کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے، ایک شدید طنز ہے، اور اس کے اندر کی کیفیت بھی بتائی گئی، وہ ہوا قزیم، اندر ہی اندر غم غصے کو گھوٹے چلے جا رہا ہے جیسے کوئی زہر پی رہا ہو۔ اور انہیں پریشانی کیوں ہے کہ بیٹی کو کھلانا پڑے گا، وہ ہمیں پروٹیکٹ نہیں کر سکتی، وہ ہمیں کما کے نہیں دے سکتی، اور بھی کئی ان کے ذہن میں خرابیاں تھیں۔ تو پھر ان کو یہ تھا کہ ہم اس بیٹی کو تو سر سے ہی اتار دیں۔ وہ تو اس کے لیے دو رستے تھے، ایک یہ کہ وہ اسے ذلت کے ساتھ پالے، یا پھر یہ ہے کہ اس کو زندہ درگور کر دیں۔ اور زمانے جاہلیت میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وحشیانہ رسم تھی کہ زندہ بچی کو مار کے بھی نہیں، زندہ ہی مٹی میں دبا دیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو الا سا اما یحکمون بدترین فیصلہ قرار دیا ہے کہ ایک معصوم جان کو صرف اس کے جینڈر کی بنیاد پر قتل کرنا کائنات کا بہت بڑا ظلم ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی، پستی سے نکال کر عزت کا مقام دی، جینے کا حق دیا، اور پھر ایمان میں دین میں مردوں کے برابر ان کو حصہ دیا، اور پھر وراثت میں وہاں عورت کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، وراثت میں حصہ دیا۔ بہرحال بہت سی اصلاحات کی اسلام نے آ کے عورتوں کے حق میں، لیکن افسوس یہ کہ آج کے مسلمان معاشرے کے اندر بھی یہ جہالت موجود ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر اداس ہو جاتے ہیں، خوش نہیں ہوتے، چہرے لٹک جاتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، اور جب پیدا بھی ہو جاتی ہے تو اس کو پیار سے نہیں پالتے، بیٹے کے مقابلے میں اس کو بہت پیچھے رکھتے ہیں، تعلیم نہیں دیتے۔ تو اسلام نے آ کر عورت کو زندگی دی۔ جدید ٹیکنالوجی نے پھر کیا ظلم ڈھایا کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ابارٹ کرا دو، اور جن معاشروں کے اندر کوئی دین ایمان اسلام نہیں ہے وہاں پر تو یہ سلسلہ زور و شور سے جاری ہے کہ جو ہی پتا چلتا ہے کہ لڑکی ہے پیٹ میں، ختم کرا دو، بیٹی نہیں چاہیے۔ تو یہ بالکل جاہلی سوچ ہے جو دور جاہلیت میں ہوتی تھی، آج بھی جدید جاہلیت ہے یہ۔ بات یہ کہ ایمان کا نہ ہونا، حق سے دوری، یہ انسان کو بے رحم اور جاہل بنا دیتی ہے۔ لوگوں کے ڈر سے باہر نکلیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کی پھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بری مثال ہے، اور اللہ کے لیے سب سے بلند مثال ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یہ مشرکین کی ذہنی پستی اور پھر اللہ کی عظمت کا بیان ہے۔ مثل السوء، بیٹیوں کو منحوس سمجھنا، انہیں مٹی میں دبا دینا، یہ ان کی پست خیالی تھی، یعنی بدترین مثال تھی اس معاشرے کی، بدترین عمل تھا، صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، یا اس کو کھلانا پڑے گا، یا اس کی ذمہ داری ہے ہم پر، یا اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ تو یہ انسانی کمزوریاں تھیں۔ اس کے برعکس اللہ کی تمام صفات کامل ہیں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے وہ سارے کا سارا انسان کے فائدے میں ہے۔ اور اسی طرح یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب بھی انسان کو اپنی کسی صفت پہ، قابلیت پہ کوئی فخر و غرور آنے لگے تو فوراً اللہ کی المثل الاعلیٰ کو یاد کر لینا چاہیے تاکہ غرور نہ اندر پنپنے پائے۔
وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون وله ما في السماوات والأرض وله الدین واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم.